نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. محترم حضرات, یہ وہی بیان چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہدایتیں امت کو دی ہیں, اور وہ 10 ہدایتیں ہیں. ان 10 ہدایتوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں, اور ان کے اندر بندوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. بندوں کے حقوق چل رہے ہیں, چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی ایسے آدمی کو قتل نہ کرو کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, یعنی خون ناحق نہ کرو. اور یہ پوری امت کو خطاب ہے. خون ناحق, جیسا کہ میں 2 مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ کسی زندہ آدمی کو بغیر کسی جرم کے, وہ جرم کے جس کی بنیاد پر وہ ایسا ہو جائے کہ اس کا خون بہا دینا جائز ہو, بغیر ایسے جرم کے کسی کو قتل کر دینا, یہ بہت سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں بھی. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں ہی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کوئی ایسی شریعت نہیں اور کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نے اس خون ناحق کو جائز قرار دیا ہو, کوئی نہیں. اول سے لے کر آخر تک مسلمان کا خون خصوصیت کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کو بہایا جائے. تورات میں بھی یہی حکم تھا, اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ان میں بھی یہی حکم تھا. اور میں نے پچھلی ہی مجلس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے خون ناحق کو, جو اس سرزمین پر سب سے پہلا خون ناحق تھا, آپ کے سامنے بیان کیا تھا. وہی سلسلہ اب چل رہا ہے, اس پہ تو سب متفق ہیں اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں, نہ مومن کا نہ کافر کا, نہ مہذب کا نہ غیر مہذب کا, کہ خون ناحق بدترین اور سنگین جرم ہے. شریعت اسلامیہ میں جو اس کی سزا ہے, یعنی آخرت میں, وہ میں گزشتہ مجلس میں حدیثوں سے بیان کر چکا ہوں, اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں فرمایا کہ الا بالحق, ہاں اگر حق پر کسی کا خون بہانا پڑے تو پھر جائز ہے, اللہ نے اجازت دی. ناحق کسی کے خون بہانے کی اجازت نہیں دی, وہ تو حرام اور بدترین قسم کا حرام قرار دیا. لیکن اگر حق کی وجہ سے اس کا خون بہانا پڑے تو وہ جائز ہے. وہ کون سا حق ہے, وہ کون کون سے جرائم ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے کا قتل جائز ہو جاتا ہے. شریعت نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے, اور حق سے مراد یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. چنانچہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا, اور یعنی اس کو قتل کر دینا جائز نہیں, حرام ہے. البتہ 3 باتیں اور 3 جرم ایسے ہیں کہ اگر اس کا ارتکاب کر لے کوئی مسلمان, مرد ہو یا عورت, تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کر دینا جائز ہو جاتا ہے. بس اسی کو میں آج ذرا تھوڑا آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا. چنانچہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت اسلام لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جائے تو اس مرتد کا قتل کر دینا جائز ہے، جائز ہی نہیں ضروری ہے. مرتد آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مرتد کہا جاتا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرنا، یہ مرتد ہے. پہلے سے مسلمان ہے، کلمہ اسلام کا پڑھنے والا ہے، لیکن اچانک کسی وجہ سے اس نے اسلام سے بغاوت کی اور کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا، یہ مرتد ہے. مرتد کی سزا اسلام میں اس کا قتل کر دینا ہے جس کے اندر کوئی شرطیں ہیں، وہ مجھے اس وقت بیان کرنا ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ وہ باغی ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ باغی ہے حکومت اسلامیہ کا. اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل، رسول سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل، اور اللہ سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل. مرتد اس کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے بھی اس سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے، صراحتاً بیان نہیں کیا. چنانچہ دو تین جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے. مطلب اس کا یہ ہے، مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ، جو شخص پھر جائے اور مرتد ہو جائے دین اسلام سے، فیمت، اور وہ مر جائے اسی حالت کفر میں، وہ کافر، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کی دنیا کے تمام اعمال، ان کے تمام اعمال دنیا میں بھی برباد اور بیکار، اور آخرت میں بھی. یہ دنیا میں اعمال کے برباد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے جتنے دن بھی وہ دنیا میں زندہ رہے، دو دن، چار دن، مہینہ، دو مہینہ، اس زمانے میں وہ جو کچھ بھی کام کرے گا وہ معتبر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. چونکہ اس مسئلے میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور اس وقت میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں تو اس وقت اجمالی طریقے سے آپ کے سامنے اصولی باتیں بیان کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فرمائی جو ابھی میں نے پڑھی. آپ نے فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم سب کتابوں میں ہے، آپ نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے اسلام والے دین کو تبدیل کر دے یعنی وہ مرتد ہو جائے، فاقتلوہ، تو اسے قتل کر دو. یہ آپ نے حکام کو حکم دیا ہے کہ حاکموں کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دونوں قسم کی سزائیں چلی ہیں، قتل بھی کیا گیا ہے، اور جو ہاتھ نہ آ سکے تو ان کی دنیا کی زندگی برباد ہو گئی، ہاتھ آ گئے تو قتل کر دیا گیا. ورنہ آپ کے زمانے میں جو شخص دین اسلام سے مرتد ہوتا تو وہ کافروں کی حکومت یعنی مکہ میں بھاگ جاتا تھا. لیکن یہ یقین رکھیے کہ جس کے قلب میں ایمان داخل ہو چکا ہو وہ کبھی مرتد نہ ہوگا، وہ جان دے دے گا لیکن مرتد نہ ہوگا، کبھی وہ اسلام نہیں چھوڑے گا. ایک واقعہ بہت طویل اور بڑا لمبا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں اور چھوٹے چھوٹے حاکموں اور سرداروں کی طرف خطوط بھیجے تھے اس دعوت اسلام کے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ان کو اسلام لانے کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ کی. آپ کے زمانے میں دو حکومتیں سب سے بڑی حکومتیں تھیں اس دنیا میں، اور ایک روم کی ان میں تھی حکومت اور ایک ایران کی. ان کو بھی بھیجے، چنانچہ رومی بادشاہ جس کا نام بخاری شریف کی حدیث میں ہرقل آیا ہے، وہ دین عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، تورات اور انجیل کا بڑا ماہر تھا، یعنی اس سے بڑا عالم پوری مملکت میں نہیں تھا. اس کا نام تھا ہرقل، آسمانی کتابیں اس کی نظر میں تھیں، عمل بھی کرتا تھا، گویا دین عیسائیت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا علم والا اور بہت اچھے عمل والا تھا. آپ نے اپنا نامہ مبارک اس کو بھیجا، بڑا زیرک اور بڑا ذہین بادشاہ تھا. اس نے آپ کا نامہ مبارک پڑھنے سے پہلے حالات معلوم کیے کہ آپ ہیں کون، اس لیے کہ اتنے بڑے بادشاہ کو جو دنیا کا بڑا بادشاہ جیسے امریکہ ملعون، آج کل ایک عامی آدمی خط لکھے تو اسی سے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے خط لکھنے والا، اس لیے اس نے آپ کے بارے میں حالات معلوم کی. اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن جن کا نام ابو سفیان تھا، اس کی مملکت میں آئے ہوئے تھے، اس کی حکومت میں آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. اس نے بلوا بھیجا ان کو اور پھر ان سے بہت سے سوالات کیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ابو سفیان رشتے میں، اور دین اسلام کے بدترین دشمن تھے. تو اس نے بہت سے سوالات کیے ان سے، ایک سوال ان میں سے یہ بھی تھا کہ شاہ روم نے پوچھا ابو سفیان سے کہ ذرا یہ بتاؤ ان کے دین میں داخل ہو جانے والا کیا مرتد ہوا ہے، ان کے دین کو اچھا نہ سمجھ کر کوئی مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے دین کو اچھا نہ سمجھ کر وہ کوئی مرتد نہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی لالچ سے مرتد ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن دین اتنا سچا اور اچھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. چنانچہ شاہ روم نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہا بات یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان رچ بس جائے وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. ہاں کوئی اور دنیاوی لالچ ہو، دنیا کی کوئی غرض ہو، جیسا کہ آج کل تمام یہ باطل قوتیں جو اسلام کے خلاف پورا محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کو، بیچارے سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانستی ہیں. کوئی دولت کی لالچ دے کر پھانستا ہے، کوئی عورت کی لالچ دے کر پھانستا ہے، کوئی منصب اور کرسی کا لالچ دے کر پھانستا ہے، اور کوئی کسی عہدے کا لالچ دے کر پھانستا ہے. ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، بے شمار مثالیں ہیں. اور آج تو کیفیت یہ, جیسا کہ مجھ سے ابھی دو تین دن پہلے غالباً ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یورپ سے پوپوں کی اور پادریوں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے جو اسلام آباد میں, آپ حضرات جانتے ہوں گے, مجھے تو پتہ نہیں, انہوں نے بتایا مجھے, جو اسلام آباد میں ہے اور تمام گویا یہ حکومت کے جو ذمہ دار عہدے دار ہیں, با اختیار ہیں, ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کر رہی ہے صرف اس بات پر کہ ناموس رسالت کا جو قانون یہاں پر پاس ہوا تھا اس کو منسوخ کر دو. اور یہ امریکہ ملعون کی بھی وہ ہے, گویا دباؤ ہے کہ اس کو منسوخ کر دو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا ہمارے یہاں کے قانون میں قتل ہے, پھانسی, اس کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں. کیوں صاحب, یہ حکومت ہماری ہے اور اس حکومت کا وجود اسلام کے نام سے ہوا ہے یا امریکہ ملعون کی حکومت ہے؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح, مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں. مسلمان جب تک خاموش ہے خاموش ہے, اور جب اٹھ کھڑا ہوگا تو دنیا کی طاقت سے ٹکرا جائے گا, اس کی طرف نظر نہیں کرتے. مسلمانوں کو تو ٹی بی کی بیماری دے کر خواب غفلت میں سلا دیا. ان صاحب نے جن نے مجھے یہ خبر دی, انہوں نے بتایا کہ ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے, وہاں دیکھا انہوں نے, واللہ عالم بستر, وہ تو آپ جانے, تو اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ فلاں پوپ صدر سے مل رہا ہے, فلاں پوپ وزیر اعظم سے مل رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے. حقیقت حال آپ جانے اور اللہ جانے, کیوں کیا بات ہے, آپ ذرا سوچئے تو صحیح. کروڑوں مسلمان اس منظر کو دیکھتے ہوں گے, لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سب خاموش ہیں, ٹی وی کی افیون کھا کر بس بیٹھے ہوئے, کچھ پتہ نہیں, کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایمانی غیرت کو للکار رہے ہیں اور ہم چادر تان کر سو رہے ہیں. اور کچھ نہیں تو دو چار بیان اخبار میں ہی آ جائیں, بھاگ پڑیں گے. دو چار بلکہ پچاس سو پچاس تار بھیج دیے جائیں ان بڑوں کو, ٹیلی گرام کر دیے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, ان کا کیا حق ہے کہ وہ آ کر یہاں پر یہ کہیں, بھاگ پڑیں گے سب. ہمیں کہ بالکل خواب غفلت میں پڑے ہوئے, جائز احتجاج کا حق ہے, اپنے دنیا کے معاملے میں ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں ہمیں یہ حق بھی نہیں؟ آپ ذرا غور فرمائیے. تو یہ بھی دو دن پہلے غالباً مجھے ایک صاحب نے سنایا, کون سا دن تھا حسان, اتوار تھا, اتوار کے دن سنایا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے چاروں طرف سے یلغار ہے, حملے ہیں دین اسلام پر, اور ہمیں کچھ احساس نہیں اس کا. اب مرتد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پہلے تو ہم سے علم دین کو چھین لیا انہوں نے, اور اتنی تعلیم گاہیں قائم کر دی کہ جو بے شمار ہیں, جن میں دین اس تعلیم میں دین کا نام و نشان نہیں. اور اس کے بعد جب دیکھ لیا کہ یہ قوم ان تعلیم گاہوں کی نحوست سے اپنے ایمان سے غافل ہو گئی ہے, اور اوپر سے ٹی بی کی لعنت لا کر اس کو خواب غفلت میں سلا دیا ہے, بس وہ اپنے کام کریں گے. قوم کے اندر بیداری نہیں. بہرحال تو مرتد ہوتا ہے آدمی دین اسلام کے ناحق اور باطل ہونے کی وجہ سے نہیں, یہ تو حق ہے. وہ مرتد ہوتا ہے دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے. لیکن اس کی سزا شریعت نے یہ رکھی ہے من بدل دینہ فقتلہ، جو مسلمان اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دے. اور میں نے کہہ دیا کہ حکومت کو خطاب ہے، لہذا اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی مرتد ہو جائے ہم قتل نہیں کر سکتے، یہ حق ہے حکومت کا. حکومت اس کے اوپر مقدمہ چلا کے قتل کرے، پھانسی پر چڑھا دے. بہرحال ایک تو چیز یہ تھی حضرت کہ جس کی یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے اس کا وہ اب حق پر بہایا جائے گا اور وہ ناحق نہیں. اور جو اس کے اندر غفلت کرے گا یا پہلوتے ہی کرے گا وہ گناہگار ہوگا. دوسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے. یہ بھی وہ خون ہے جو حق پر بہایا جا رہا ہے، اس نے ناحق قتل کیا لہذا اب اس کو پکڑا جائے اور پکڑ کے اس کو بھی قتل کیا جائے قصاص میں، جس کے کچھ مسائل اسی آیت میں اگلے جملے میں آ رہے ہیں. لیکن قصاص لینے کا اختیار بھی حکومت کو ہے. حق تو ہے یہ وارث کا، حق تو ہے یہ ولی کا، لیکن قصاص وہ خود نہیں لے گا بلکہ حکومت کے واسطے سے لے گا، ورنہ وہ فساد پھیلے گا جیسے آزاد قبائل میں پھیلا ہوا ہے، آگے جا کر انشاءاللہ بیان کروں گا. تیسرا جرم جس کی وجہ سے قتل کر دینا جائز ہے وہ یہ ہے حضرت کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے اور ثابت ہو جائے، یعنی جو طریقہ ہے اس کے ثابت ہونے کا شریعت میں وہ اس طریقے سے ثابت ہو جائے تو ان کو بھی پتھراؤ کر کے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. ان کا قتل تلوار سے نہیں ہوگا، ان کا قتل پھانسی کے ذریعے نہیں ہوگا، ان کا قتل کرسی بجلی کی کرسی پر بٹھا کر نہیں ہوگا، ان کا قتل جو ہوگا وہ میدان میں سنگسار کیا جائے گا سب کے سامنے. اتنے پتھر مارے جائیں گے، چاروں طرف کے لوگ گھیرے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہوں گے، یہ بھاگیں گے گریں گے پڑیں گے حتیٰ کہ ان کی جان نکل جائے. یہ تیسرا جرم ہے. اس تیسرے جرم کی وجہ سے بھی اس کا خون بہا دینا یعنی اس کو قتل کر دینا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. مسائل اس کے ماتحت بہت ہیں لیکن یہ موضوع اس وقت میرا نہیں ہے کہ مسائل بیان کرو. تو یہ تین جرم ایسے آپ نے بیان فرمائے کہ جو خون کو مباح اور جائز کر دینے والے ہیں. ایک تو ہے مرتد ہو جانا، دوسرے ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور تیسرے ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا بدکاری کرنا اس کا ثابت ہو جانا. ان کے علاوہ حضرت شرعی اعتبار سے اور کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس میں قتل کیا جا سکے. البتہ حکومت اسلامیہ کو اللہ تعالی نے اختیار وسیع اختیار دیا ہے اس بات میں کہ اگر وہ کسی مجرم کو قتل کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھے کہ اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اسے قتل کیا جائے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور فساد کو مٹانے کے لیے تو اجازت ہے قتل کر دینا جائز. اس کے اندر بھی بہت تفصیلی مسائل ہیں، میں تو صرف وہ بات بیان کی ہے جو حدیث شریف کے اندر آئی ہے کہ یہ تین جرم ایسے ہیں جن پر قتل کر دینا جائز، جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. اس لیے کہ پہلا جرم تو بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا تمام حکومتوں میں کیا ہے حضرت ذرا بتائیے؟ سزائے موت ہے. تمام حکومتوں میں بغاوت کی سزا سزائے موت. اب اگر مرتد ہونے پر اسلام نے یہ سزا مقرر کر دی تو اعتراض کیوں؟ کس بنیاد پر اعتراض کرتے ہو؟ جس بنیاد پر تم اپنی حکومت اور اپنی مملکت میں بغاوت کی سزا کو سزائے موت قرار دیتے ہو، اسی طریقے سے اسلام نے اپنے سے بغاوت کرنے والے کی سزا موت قرار دی، کیا اعتراض ہے؟ ذرا خود غور فرمائیے. دوسرا جرم بتایا کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے. تمام مہذب ملکوں میں قانون یہی ہے. بعد میں کچھ ترمیمیں کر لیں تو کر لیں، آج بھی بین الاقوامی قانون یہی ہے کہ ناحق قتل کر دینے والا خود قتل کیا جائے گا یا پھانسی چڑھایا جائے گا. یہ ایسا قانون ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن میں اس کے اوپر اس حیثیت سے کچھ کلام نہیں کر رہا. میں تو دوسری حیثیت سے کلام کروں گا جو اگلے جملے میں تھوڑا بہت آئے گا، کہ قرآن کریم نے جو قاتل کی سزا مقرر کی ہے اور جو اس کا طریقہ مقرر کیا ہے، وہ اس جرم کو یعنی خون ناحق کے جرم کو مٹا دینے والا ہے. اور موجودہ ان جنگلی لوگوں نے جو قانون مرتب کیا ہے اسلام کے خلاف، وہ طریقہ وہ قانون ایسا ہے کہ جو خون ناحق کو پھیلانے والا ہے. یہ میں انشاءاللہ اگلے جملے میں بیان کروں گا کہ اسلامی قانون سے خون ناحق ختم ہوتا ہے اور جڑوں سے نکلتا ہے، خون ناحق کا جرم ملک سے نکلتا ہے یا موجودہ قانون سے نکلتا ہے. آج جو خون ناحق ہو رہا ہے ہمارے ہی ملک میں، بلکہ ہمارے شہر میں، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے موجودہ قانون کی وجہ سے، یا اس کے اندر اور اتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی حلقہ، کوئی محلہ، کوئی گلی محفوظ نہیں ہے؟ ہاں، اگر قانون ہوتا اسلامی اور صحیح طریقے سے اسے نافذ کیا جاتا، ایک خون ناحق کے بعد دوسرا نہیں ہوتا. میں چھوٹا بچہ تھا اور انگریز مدعون کا دور تھا. جس شہر میں رہتا تھا 100,000 کی آبادی کا شہر تھا، اس زمانے میں بڑا شہر تھا. ایک مرتبہ ایک مسلمان نے ایک ہندو کو قتل کر دیا. دونوں بدماش تھے، شراب کے نشے میں اسے قتل کر دیا. ایک ہفتے تک مغرب کے بعد شہر سنسان رہتا تھا، بالکل باہر نہیں نکلتا تھا، اور وہ پکڑا بھی نہیں گیا قاتل. وہ تو قتل کر کے بھاگا، اللہ نے کہاں بھاگا، لوگ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقے میں آ گیا، آزاد علاقے میں آ گیا، پھر وہاں کون پکڑا جائے. تو اس وقت اتنا سنگین تھا یہ. اور آج ذرا آپ خود بتائیے کون سا اخبار خالی ہے کہ روزانہ 2, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25 کا خون ناحق نہ ہوتا. اور ہم بھی عادی ہو گئے، آپ بھی عادی ہو گئے، پڑھتے ہیں اور سرسری طور سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے قانون اسلامی سے بغاوت اور اس کو پیچھے ڈال دینا. اس وجہ سے یہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور تیسرا جو جرم ہے جو بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بدکاری کا جرم ہے شادی شدہ کے لیے. وہ بھی اسلام کی نظر میں اس قدر سنگین ترین جرم ہے کہ اس کے وجود کو اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتی. ایسا کام کرنے والے کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، اور ایسی عبرت ناک سزا دی ہے اس کو کہ سن کر ہی آدمی کا دل لرستا ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں مسلمان، پتھروں کے انبار وہاں پر موجود ہوں، بیچ میں اسے کھڑا کر دیں اور کھڑے کر کے سب سے پہلے جو حاکم بالا ہے، سب سے اونچا حاکم اس شہر کا، وہ پتھر مارے گا، اور اس کے بعد پوری قوم اور پورا مجمع پتھروں کی بارش کر دے گا، مارتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ اسی کو یہ بدماش کہتے ہیں جو خود اس بدماشی میں مبتلا ہیں، یہی کافر اور یہی ملعون، کہ اسلامی قانون حدود بہت سخت ہے، اس کو سخت کہتے ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ اس کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کتنے بدترین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، قوم سے خیانت کی ہے، اپنے خاندان سے خیانت کی ہے، اپنے بچوں سے خیانت کی ہے، اور اپنے اللہ کے قانون سے خیانت کی ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ بڑا سنگین، بڑی سنگین سزا ہے، بڑی بے رحمانہ سزا ہے، بڑی ظالمانہ سزا ہے، ان کے نزدیک جرم ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ اس سزا کو یہی کہیں گے، اسلام کے نزدیک بدترین جرم ہے، بدترین سزا ہے، یہ ایسی سزا ہے حضرت کہ ایک مرتبہ اگر نافذ کر دی جائے پورے ملک سے اس کا صفایا ہو جائے گا اس بدماشی کا، یہ ایسی سزا ہے۔ بہرحال یہ تین سزائیں، تین جرم ہیں جن پر قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اگلے جملے میں جو کچھ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پھر بیان کروں گا، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سن لیں کہ اگلا منگل جو آئے گا تو وہ 15 شعبان 15 ہوگی نا، ہاں، جو روزے کا دن ہے، اکثر مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس میں، اس لیے اگلے منگل کو حاضر نہ ہو سکوں گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس رات میں اور اس دن میں اپنی وہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو جائیں، اور ہمارے جرموں کو اور ہمارے سال بھر کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو ان اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے ایمان پر بھی حملہ کر رہے ہیں، ہمارے وجود پر بھی حملہ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی سلامتی پر بھی حملہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے ملک کو، قوم کو، اور ہمارے ایمان کو، برحمتک یا ارحم الراحمین۔